الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم. دین اسلام کے انفرادی اور اجتماعی تقاضے, یہ اس وقت کا موضوع ہے. قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے جو پورے قرآن کے لیے ایک طرح سے دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے. اس میں ایک دعا آئی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اور پھر آغاز ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں, یہ جو ہدایت تم نے مانگی ہے, سیدھا راستہ تم نے مانگا ہے, صراط مستقیم مانگا ہے, وہ صراط مستقیم یہ پورا قرآن مجید ہے. پھر تین گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے ان تین گروہوں سے اس کا سابقہ یا واسطہ پڑتا ہے. ایک مومنین صادقین جو تن من دھن کے ساتھ اس دعوت کے ساتھ ہوتے ہیں, ہر چیز بعد آباد, اب جو کچھ ہونا ہے ہو جائے, اب ہم اس دعوت کے ساتھ ہیں, اس کشتی میں ہم بیٹھ گئے ہیں, یہ تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے, یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں. دوسرے وہ مخالفین پکے کافر جس کے بارے میں آیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ, اللہ نے مہر ثبت کر دی, ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور تیسرے وہ نیمے درو نیمے برو قسم کے مذبذبین بین ذالک, منافقین کا جو کردار ہے, ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. یہ دو رکوع ہیں جس کے اندر ان تین کرداروں کا ذکر ہے, اور پھر اس کے بعد دعوت دی گئی ہے یا ایھا الناس, اے لوگوں, اے بنی نوع انسان, قیامت تک آنے والے ہر شخص کو یہ دعوت دی گئی ہے, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی بندگی کرو, عبادت کرو اپنے رب کی. یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں تذلل کو. العبادت تجمع اثنین, عبادت جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, غایت الحب مع غایت الذل والخضوع, انتہائی درجے کی محبت اور غایت درجے کا تذلل اور خضوع. فارسی کے دو الفاظ اس کا حق ادا کرتے ہیں, بندگی اور پرستش. بندگی کیا ہے؟ بندہ غلام, عبد کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور غلام ہر وقت کا غلام ہوتا ہے، وہ غلام ہم تن ہم وقت اور ہم وجوہ ہوتا ہے۔ غلامی اور نوکری میں یہی فرق ہے نا، نوکری ملازمت ایک معین وقت کے لیے ہوگی، صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک ایک نوکر ہے، 4 بجے وہ اپنا جو ہی ٹائم پورا ہوگا وہ چلا جائے گا، اس کے بعد آپ کا اس پر کوئی زور نہیں چلتا، ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، اس کے مطابق وہ ٹائم جو ہے اس کے لیے طے شدہ ہے۔ اسی طرح معین کام کے لیے اگر آپ کا کوئی کک ہے تو آپ کا باتھ روم صاف نہیں کرے گا، ڈرائیور ہے تو آپ کے لیے کھانا نہیں پکائے گا، اس کا اپنا ایک کام ہے، معین کام ہے جو وہ کرے گا۔ لیکن غلامی کا معاملہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، وہ تو 24 گھنٹے کا غلام ہے، اس میں اس کی اپنی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ ہر کام کرے گا، چاہے اس کے کوئی کام بھی کروایا جائے، اور 8 سے لے کر 4 بجے تک کا اس کا وقت نہیں ہے، بلکہ وہ 24 گھنٹے کا غلام ہے۔ یہ ہے غلامی، یہ ہے بندگی جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، پوری زندگی کے اندر اللہ تعالی کی غلامی۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے اسی غلامی کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ کہا گیا کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّا أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، عَبَّدْتَ کا لفظ آیا، یہ جو تم احسان ہم پر جتلا رہے ہو، یہ کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، اور فرعون کے الفاظ بھی جو وہاں پر آئے ہیں کہ یہ مجھے آپ دعوت دینے آئے ہو، مجھے تم نصیحت کرنے آئے ہو، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان دونوں کی قوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی قوم تو ہماری غلام تھی، غلامی کرتی تھی۔ تو یہ ہے غلامی، 24 گھنٹے کی غلامی۔ لیکن غلام وہ تو مارے باندھے کا غلام ہوتا ہے، حضرت بلال غلام تھے، حضرت ابو فقیح غلام تھے، دوسرے غلام صحابہ اکرام تھے، کیا وہ اپنی خوشی سے کر رہے تھے؟ ایک مجبوری تھی۔ لیکن اللہ کی جو عبادت ہے، اللہ کی جو بندگی ہے، اللہ کی جو غلامی ہے، وہ مجبوری کے تحت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے، بندگی کے ساتھ ساتھ پرستش بھی ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہم بولتے ہیں زر پرست، دولت پرست، قوم پرست، اسی طرح جو ہے اللہ پرست، اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر بندگی کرنا، یہ ہے مطلوب جو اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے محبت کے جذبے کے ساتھ، اور یہ بندگی، یہ غلامی محبت کے جذبے کے ساتھ، یہ جزوی مطلوب نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری زندگی کے اندر یہ اطاعت اور غلامی مطلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کا تو یہ تقاضا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اسلام کے اندر اور دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، یہ جزوی داخلہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اگر یہ جزوی داخلہ ہو رہا ہے تو کل سے ہم کئی مرتبہ یہ آیت پڑھ چکے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ یہود نے بھی، بنی اسرائیل کے متعلق یہ آیت ہے، یہود نے بھی کبھی انکار تو نہیں کیا تھا، لیکن عملی طور پر وہ انکار کر رہے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا کہ کتاب کے ایک حصے کو ماننا ہے اور ایک حصے کو نہیں ماننا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی یہ فرشتہ ہماری جناب میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ چیز ہے، کتاب کے ایک حصے کو ماننا، اپنی پسند کی چیزیں جو ہیں ان کو مان لینا، اور جہاں کچھ طبیعت پر گراں گزرے، جہاں کوئی مسائل کھڑے ہو جائے اس کو چھوڑ دے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن ایک شدید ترین عذاب میں جھونک دیے تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ کو خبر نہیں ہے, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے, اللہ تو تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, یہ ہوگی کیسے اطاعت؟ اس کے لیے فرما دیا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. رسولوں کو بھیجا کس لیے گیا ہے؟ اس لیے کہ اطاعت کی جائے ان کی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, کوئی رسول بھی ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اور مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, رسول اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, وہی کچھ کہتے ہیں جو کہ وحی کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور سورہ حشر میں فرما دیا گیا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو, قبول کر لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور رسول جس چیز سے تمہیں روک دے, جس کام سے تمہیں روک دے, اس سے روک جاؤ. یہ ہے اطاعت اللہ کی اور اطاعت اللہ کے رسول کی. اسی کو ایک منفی اسلوب میں بیان کیا گیا تقویٰ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, اللہ کی نافرمانیوں سے بچو, اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کو توڑنے سے بچو. حق کا تقاتی ہی, جیسا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں, حالت فرما برداری کے اندر. حضرت ابی ابن کعب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ابی ابن کعب وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن کے سب سے بڑے عالم ابی ابن کعب ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے تقویٰ کی تعریف پوچھی. انہوں نے فرمایا اے امیر المؤمنین, اگر کوئی شخص کسی پگڈنڈی پر جا رہا ہو جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں, کانٹے دار جھاڑیاں ہوں, ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو, اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ اپنا دامن بچا بچا کر چلے گا, کہیں ادھر نہ الجھ جاؤں, کہیں ادھر نہ الجھ جاؤں. یہی تقویٰ ہے. لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کہیں جنگلوں میں چلے جاؤ, کہیں پہاڑوں کے اندر چلے جاؤ اور تپسیائیں کرو. نہیں, اس دنیا میں رہنا, اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے, لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح رہنا ہے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو یہ ہے پہلی تقاضا جو ہم سے کیا جا رہا ہے, اسلام کا پہلا تقاضا, اپنی انفرادی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونا. اسی کا نام عبادت ہے, اسی کا نام اسلام ہے, اسی کا نام اطاعت ہے, اور اسی کا نام تقویٰ. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری بحیثیت امتی جو ہم پر عائد ہوتی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک امت وسط, ایک درمیانی امت, ایک بہترین امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر. سورہ حج میں تھوڑی ترتیب مختلف ہے, وہاں پر فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر. یہ گواہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید یا وحی کی صورت میں جو پیغام دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت تک پہنچایا، اور پھر اس آگے اس امت کی ذمہ داری لگائی گئی کہ آگے پہنچائے۔ رسولوں نے اپنا پیغام امتوں کو پہنچایا، اور امتیں جو ہیں پھر وہ آگے اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ آگے پہنچائے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، آپ نے اپنا کوئی بہت ہی ضروری پیغام ایک خط کے ذریعے دے کر کسی شخص کی طرف بھیجا ہے کہ یہ میرا فلاں کام ہے، اس کو کر دو ورنہ میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جو بھی مقررہ وقت تھا اس کے اندر وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا، اب سب سے پہلے غصہ کس پر آئے گا؟ ظاہر ہے جس نے کام نہیں کیا، فوراً آپ ٹیلی فون اٹھائیں گے یا جو بھی رابطے کا ذریعہ ہے کہ اللہ کے بندے میں نے اتنی تاکید کے ساتھ تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا کہ فلاں کام کر دو، اس کے باوجود تم نے نہیں کیا۔ اور اگر وہ آگے سے کہہ دے کہ بھائی کون سا پیغام اور کون سا کام، تو اب یہ غصہ کس طرف منتقل ہو جائے؟ جس کو پیغام دے کر بھیجا تھا نا، کہ تمہیں یہ پیغام دے کر بھیجا تھا، تم نے کیوں نہیں بھیجا؟ اسی مثال کو سمجھیے، اللہ نے جو پیغام دے بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کم و کاست اس امت تک پہنچا دی۔ اب آگے امت کی ذمہ داری لگائی، امت نے آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اب دیکھ لیجئے وہ امت اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے یا نہیں کر۔ فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، رسولوں کو کس لیے بھیجا گیا؟ مبشرین، بشارت دینے والا، و منذرین، اور ڈرانے والا بنا کر، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے اللہ کے ہاں رسولوں کے آنے کے بعد، کل کو وہ یہ نہ کہہ سکے اللہ ہمیں تو تمہارا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا، اگر ہمیں پیغام پہنچ جاتا تو ہم اس پر عمل کر لیتے، ہمیں تو یہ پیغام پہنچا ہی نہیں ہے۔ سورہ نساء میں آیا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس روز کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک شہید اور ایک گواہ کھڑا کریں گے، وہ بتائے گا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو ان کے خلاف ہم بطور گواہ کھڑا کریں۔ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمائش کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے قرآن پڑھ کر سنا۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا، سر اٹھا کر دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں اپنی اس امت کے خلاف گواہی دوں گا کہ میں نے اپنا پیغام جو ہے، اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، انہوں نے آگے نہیں پہنچایا۔ قرآن کہتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان کی طرف جن کی طرف رسول بھیجے گئے، امتوں سے بھی پوچھ کر رہیں گے اور ہم رسولوں سے بھی پوچھ کر رہیں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو یہ اس امت کی بحیثیت مجموعی ذمہ داری ہے، وہ کام، وہ کار رسالت جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بھیجا گیا، اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امت، وہاں پر فرمایا امتا وسط، بہترین امت، درمیانی امت، اور درمیانی چیز جو ہے خیر الامور اوسط ہوا، درمیانی چیز جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ اسی کی ایک طرح سے تشریح سمجھ لیجئے، کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو. یہ بہترین امت کس لیے؟ آخر بہترین ہونے کی کوئی وجہ بھی ہوگی یا نہیں؟ اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے برپا کیا. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. یہ اپنے لیے نہیں برپا کی گئی، یہ اس لیے نہیں برپا کی گئی کہ اپنے کیریئرز کے لیے، اپنے کاروباروں کے لیے، اپنی دنیا چمکانے کے لیے زندگی گزارے. نہیں، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا. اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو رہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نتیجہ آپ خود نکال لیجیے. قرآن مجید میں تقریباً 9-10 مقامات پر یہ جوڑے کی شکل میں آئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. اور اگر ساری ہی امت سو رہی ہو، جیسے آج کل کی کیفیت ہے، وہ بعض اوقات یہ ٹرکوں کے پیچھے بڑے عجیب عجیب اشعار اور چیزیں لکھی ہوتی ہے، تو کہیں لکھا ہوا تھا ہارن آہستہ بچاؤ، امت سو رہی ہے. تو ساری امت ہی سو رہی ہے، اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ ہم بھی سو جائیں جا کر؟ سب سو رہے ہیں؟ نہیں، کچھ لوگ تو ہوں جو جاگ جائیں. ولتکم منکم امہ، جن کو سمجھ آ جائے، جو سمجھ جائیں، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے بات پرس ہوگی، وہ کیا کرے؟ تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہو نہیں چاہیے. حکیم سعید صاحب کے نام رات کو بھی آیا تھا، ان کا ایک سلوگن ہے، جاگو اور جگاؤ، جو جاگ جائیں وہ اوروں کو جگائیں. ولتکم منکم امہ، جن کو سمجھ آ جائے، جو جاگ جائیں وہ اوروں کو جگائیں. اسی طرح چراغ سے چراغ جلے گا، ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اس معاشرے میں کھڑے ہو سکتے. یہ جو فتنہ ہے، دجالیت کا فتنہ اور مادیت کا جو سیلاب آیا ہے، وہ اکیلے اکیلے نہیں ہوگا. ولتکم منکم امہ، تم میں سے ایک گروہ، ایک امت، ایک پارٹی، ایک حصہ تو ایسی لازمن ہونی چاہیے. یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے. اور سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ ہو خیر مما یجمعون، قرآن مجید کے حوالے سے آیا ہے. بہتر، سب سے بڑا خیر جو ہے یہ قرآن مجید ہے. دوسرے الفاظ میں قرآن کی طرف بلائے، قرآن کی طرف دعوت دے. ان کی دعوت کا مرکز اور محور اور مدار وہ قرآن مجید ہونا چاہیے، الہدا ہونا چاہیے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. یہ کامیابی صرف انہی لوگوں کے لیے. تو یہ کار رسالت یا کار نبوت جو ہے، یہ کام جو ہے اب اس امت نے ادا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر غور کیجئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی پر غور کیجئے. اسی کام کے لیے، شہادت علی الناس کی ذمہ داری کے لیے، آپ کہیں عکاظ کے میلے میں جا رہے ہیں، کہیں تجارتی قافلوں کے پاس جا رہے ہیں، کہیں جو حجاج آ رہے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں، کہیں جو بھی باہر سے آتا ہے اس کے پاس جا کر کیا پیش کر رہے ہیں؟ اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، قرآن کی دعوت پیش کر رہے ہیں. آپ کو شاعر کہا جا رہا ہے، کاہن کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے. آپ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر، چادر کا پھندا بنا کر اس طرح کیا گیا کہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ ابل آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی. یہ ہم قربانی کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا گائے، بیل یا بھینس، اس کی اوجڑی کا آپ اندازہ کیجئے. غلاظت سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجڑی آپ کی پشت مبارک پر ڈالی گئی. شیب ابی طالب جو ہے، اس کی سختیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی. اسی طرح طائف کا جو میدان ہے، تاک تاک کر آپ کے ٹخنوں کو نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ نعلین مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئے۔ پھر مدینے کے اندر جو تکالیف، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، ہم جولی بھی تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر، وہ جن کی وجہ سے پورے مدینے کے اندر اسلام کی دعوت پھیلی، جہاں سے گزرتے جا المقری وہ قرآن پڑھانے، اور جب شہید ہوئے ہیں تو اتنا کفن نہیں تھا کہ وہ برابر ہو سکتا، تو فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر گاز جو ہے وہ ڈال دو۔ پھر غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، صحابہ نے شکایت کی غزوہ احزاب کے اندر، غزوہ خندق کے اندر، اور اپنے پیٹ پر پتھر بتائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن اٹھا کر بتایا تو دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ وہ موقع ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ بدر اور احد اور احزاب کے جو مارکے ہیں، یہ ہیں اصل میں اسوہ حسنہ، وہ طائف کی جو گلیاں ہیں یہ ہیں اصل میں اسوہ حسنہ، وہ شیب ابی طالب جو ہے وہ ہے اصل میں اسوہ حسنہ۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ شیب ابی طالب، کبھی رسوا سر بازار، طائف کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہو۔ پھر اس سب کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، الا هل بلغتو، کیا میں نے وہ پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا، سوا لاکھ کا جو مجمع تھا اس سے آپ نے شہادت دی، آپ نے ایک طرف داہنی طرف منہ کر کے پوچھا الا هل بلغتو، ایک طرف بائیں طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الا هل بلغتو، اور پھر سامنے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور کر کے پوچھا الا هل بلغتو، اور صحابہ اکرام نے کیا جواب دیا، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق نصیحت ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق امانت ادا کر دیا، نشہد انک قد بلغت و دیت و نصحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں۔ اور پھر کیا کیفیت ہوئی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، صحابہ اکرام جو ہے وہ مکہ اور مدینے کے اندر نہیں بیٹھ گئے کہ ایک لاکھ یا ایک ہزار کا ثواب ہم حاصل کریں گے، شام، عراق، فلسطین، یہ صحابہ کی قبروں سے بھرا ہوا ہے، ترکی تک، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر جو ہے وہ ترکی میں ہے، اس کے علاوہ ہمارے ہاں بھی کئی علاقے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، پھیل گئے پوری دنیا کے اندر، جو جو معلوم جگہیں تھی وہاں پر صحابہ کرام پھیل گئے، اور کس کام کے لیے پھیلے، وہ جو ذمہ داری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کاندھوں پر ڈالی تھی اس کو لے کر وہ نکلے ہیں، اور یہ انہی کا فیض ہے کہ آج ہم یہاں مسلمان کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر صحابہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، اگر صحابہ مکے اور مدینے میں بیٹھ جاتے تو آج ہم مسلمان ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر جو کچھ برداشت کیا، ملک الجبال حاضر ہوئے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کا سرما بنا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تیری شان رحمت نے گوارا نہ کیا، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے۔ اور محمد بن قاسم کون تھے، محمد بن قاسم ثقفی، طائف کا قبیلہ ہے بنو ثقیف، جس کے تھے محمد بن قاسم، جس کی وجہ سے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ، ہمارے معاملے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان رحمت کا ظہور ہے جو ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ دوسرا تقاضا ہے دین اسلام کا کہ جو کار رسالت تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حوالے کر گئے ہیں بحیثیت امت ہی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، شہادت علی الناس کی ذمہ داری کو ادا کرنا، تیسرا تقاضا اور تیسری ذمہ داری ہے آج ہر شخص کی اور خصوصاً پڑھے لکھے لوگوں کی زبان پر ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، تو اس مکمل ضابطہ حیات کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے اس کو نافذ اور قائم کیا جائے۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل اور اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجیے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ، وہ آخرت کا دن جو آنے والا ہے، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹے سے چھوٹی خیر، چھوٹے سے چھوٹی بلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور کوئی برائی کی ہوگی چھوٹی سے چھوٹی ذرے کے برابر وہ بھی انسان دیکھ لے گا، اس دن سے ڈراؤ، وہ دن آنے والا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے، خبردار کیجیے، انذار کیجیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کیجیے، اپنے رب کو بڑا کر کے دکھائیے۔ تکبیر کہتے ہیں کسی چیز کو بڑا کرنا، تسخیر کہتے ہیں کسی چیز کو چھوٹا کرنا، اپنے رب کو بڑا کر کے دکھائیے۔ جلسوں میں، جلوسوں کے اندر تو نعرے لگتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے؟ وہاں تو 51% جو طے کر لے، ہماری عدلیہ کے اندر کیا ہے؟ وہی 1935 کا قانون جو ہے وہ چل رہا ہے، اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں، کہاں ہے اللہ بڑا؟ اللہ کو بڑا کر کے دکھائیے۔ اور فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی، پانچ جلیل القدر انبیاء اور رسل کا ذکر کیا گیا، اولو العزم من الرسل، ان کا ذکر کیا گیا، اور پھر فرمایا گیا ان سب کو نصیحت یہی کی گئی تھی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور اس میں کسی قسم کے تفرقے میں مت پڑو، دین کو قائم کرو، اور دین کو قائم رکھو بھی ہو سکتا ہے، خیمہ اگر قائم ہے، کھڑا ہے، تو اس کو قائم رکھو، دیکھو کہیں آندھیاں اسے گرا نہ دے، زمانے کے حوادث کی وجہ سے وہ گر نہ جائے، یہ جو یہ دین جو قائم ہے اس کو قائم رکھو، اور اگر وہ خیمہ گرا ہوا ہے تو اس کو قائم کرنے کی کوشش کرو، اس کو کھڑا کرو، اس کو اس کے جو بانس ہیں ان پر کھڑا کرنے کی کوشش کرو، یہی چیز ہے، اس دین کو قائم کرو۔ سورہ مائدہ میں آیا ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اہل کتاب تمہاری کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں، تم کسی اصل پر نہیں ہو، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تورات اور انجیل اور جو کچھ کے تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو قائم نہ کر۔ یا اہل الکتاب کی جگہ یا اہل القرآن لے آئیے، اور تورات اور انجیل اور وما انزل الیکم من ربکم کی جگہ قرآن لے آئیے، قل یا اہل القرآن لستم علی شیء، اہل قرآن تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، حتی تقیم القرآن، یہاں تک کہ قرآن کو قائم نہیں ہے۔ اور فرمایا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر وہ تورات اور انجیل قائم کر لیتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے نیچے سے بھی. آسمان جو ہے وہ بھی اپنا رزق برساتا اور زمین جو ہے وہ بھی اپنے خزانے اکل دیتا. تو اس دین کو قائم کرو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. سورہ فتح کے اندر, سورہ صف کے اندر اور سورہ توبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان بیان کی گئی. هو الذی ارسل رسوله بالہدی, وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی کے ساتھ, ودین الحق اور ایک دین حق, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ قائم کر دے, غالب کر دے, نافذ کر دے تمام کے تمام ادیان. ولو کرہ المشرکون, اور چاہے یہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو, مشرکین تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ دین قائم ہو جائے, یہ دین نافذ ہو جائے. اس دین کا قیام, اس دین کا نفاذ, یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان جو ہے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے, تین مرتبہ آئی ہے, ایک شوشے کے فرق کے بغیر. وہی شہادت علی الناس کی ذمہ داری, ایک ہے قولی شہادت, زبان سے گواہی دینا, اور زبان سے گواہی کبھی بھی معتبر نہیں جب تک کہ اس کو دکھا نہ دیا جائے. عملی شہادت, کتابوں کے اندر بڑی اچھی اچھی کتابیں ہوں گی, لیکن اس پر مبنی ایک معاشرہ, ایک نظام جب تک نہیں ہوگا لوگ اس کو قبول نہیں کریں. اور یہ ہوا ہے. مولانا عبید اللہ سندھی جس وقت گئے تھے اور رشیا کا انقلاب تازہ تازہ آیا تھا, انہوں نے کہا یہ نیا نیا انقلاب لائے ہیں, ان کے عزائم جوان ہیں, ان کے ولولے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ان کے سامنے بات رکھی جائے, شاید یہ اسلام قبول کر. لینن اس وقت بستر مرگ پر تھا, اس کا نائب جو ہے ٹراٹسکی, اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی, بھرپور انداز سے دعوت رکھی. اس شخص نے ایک ہی سوال کی, مولانا اتنا اچھا دین, اتنی خصوصیات والا دین, اتنا اچھا نظام, کہیں آپ نے اس کو قائم اور نافذ بھی کیا ہے؟ مولانا کہتے ہیں جو سر جھکا ہے تو پھر اٹھ نہیں سکا, اس کا جواب ہی نہیں تھا. ایک نو مسلم ہے, کیٹ سٹرنگ کے نام سے مشہور تھے, پاپ سنگر تھے, اب یوسف اسلام ان کا نام ہے. فیصل مسجد اسلام آباد میں تقریر کر رہے تھے اور میں نے خود وہ تقریر سنی. انہوں نے کہا اسلام کے راستے کی دو بڑی رکاوٹیں ہیں, نمبر ایک مسلمان. جب ہم کسی کے سامنے اسلام کی بات رکھتے ہیں کہتے ہیں وہ فلاں کی طرح, وہ عبداللہ اور عبد الرحمن کی طرح, ان کی طرح میں مسلمان ہو جاؤں اس سے ہی میں بہتر ہوں. اور دوسرا وہ سوال ہم سے کرتے ہیں, اب ہم نے جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں, اب ہم نے اسلام قبول کیا ہے, کوئی ایسا خطہ بتا دیجئے اس دنیا پر, اس زمین پر, جہاں ہم جا کر اسلام کے مطابق, اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. سوا عرب سے زیادہ مسلمان ہیں اور 58 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں, کوئی ایسا خطہ ہے جہاں اسلام قائم اور نافذ ہو؟ یہ وہ عملی شہادت ہے جو دینی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن, شہادت علی الناس کا, زبانی سطح پر بھی اور پھر عملی سطح پر بھی, یہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حوالے کر کے دے. تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی, یہ گواہی ہے جو ہم نے دینی. اور عبادت بھی اس وقت تک نامکمل ہے, خام ہے, جب تک کہ وہ نظام جو ہے بقاعدہ ایک حیثیت میں قائم نہیں ہو جائے. اور شہادت بھی نامکمل ہے جب تک کہ عملی شہادت اور عملی گواہی نہ ہو جائے. یہ ہے وہ دین کے تین تقاضے, اسلام کے تین تقاضے جو اسلام ہم سے کرتا ہے. سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننا پوری زندگی کے اندر, نمبر دو اسی دین کی دعوت دینا, اس کو دوسروں تک پہنچانا, اور نمبر تین وہ نظام زندگی، وہ نظام بندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں، اس کو قائم اور نافذ کرنے کی کوشش کر، جد و جہد کرنا، اس میں اپنا تن من دھن لگانا، اور اسی راستے پر یہی گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حضور پہنچ جانا. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.